الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُدُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورۃ الانبیاء کی 13 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 23 تک اور اس میں آج کے درس میں اسی پچھلے درس کے مضمون کو کنٹینیوسلی بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہم نے بھیجا ہے تو تمام انبیاء اپنا جسم رکھتے تھے اور جسم کے لوازمات بھی ان کو حاصل تھے. جسم کو نیند چاہیے, کھانا چاہیے, پانی چاہیے, آرام چاہیے, تو انبیاء بھی یہ جسم رکھتے تھے, ان کو ہم نے یہ چیزیں عطا فرمائی, وہ بھی کھاتے پیتے تھے, سوتے تھے, اور جسمانی صفات ان کو ہم نے دی, اور موت بھی جسم کے لیے ہے تو اس لیے ہم نے موت بھی ان کے جسم پر طاری کی. جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی, اطاعت کی, اپنے وعدے کے مطابق ہم نے ان قوموں کو نجات عطا فرمائی, اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. اسی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فرمایا اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں. کم جو ہے عربی زبان میں, کم جب آتا ہے تو اس کے بعد کثرت کا معنی ہوتا ہے, کم قسم نہ, اور قسم قاف صاد میم, یہ جو قسم ہے سین سے نہیں صاد سے, قاف صاد میم, اس کا معنی ہے بنی ہوئی چیز کو بکھیر دینا, مرکب جو چیز ہے چند چیزوں سے جو اکٹھی بنائی گئی ہے, جس کی ترکیب کی گئی ہے, مرکب کی گئی ہے, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, بکھیر دینا. تو کم کے بعد جو ہے کثرت کا معنی آیا تو فرمایا کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو, یعنی بہت ساری قوموں کو, بہت ساری بستیوں کو, بہت سارے شہروں کو, کئی قوموں کو ہم نے بکھیر دیا, ہم نے ختم کر دیا, ہلاک کر دیا. ہاں جی, کیوں؟ کانت ظالمتن, وہ قومیں, وہ بستیاں ظالم تھیں, غریبوں پر ظلم کرتے تھے, اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے تھے, جرم کرتے تھے, مجرم تھے. ہم نے ان کو مٹا دیا صفائے ہستی سے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور پھر ان کو ہلاک کرنے کے بعد, ختم کرنے کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا فرمائی, نئے آدمی لے آئے, نئی قومیں لے آئیں. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون, تو بعض قومیں ایسی تھیں جن کو شک پڑا, ان کو محسوس ہوا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے. وہ ظالم قومیں تھیں, ظلم کرتے تھے اور کفر اور شرک کرتے تھے, گناہ کرتے تھے. تو جب ہم نے اپنا عذاب بھیجنا چاہا, ان کو پتا چلا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے, جب انہوں نے محسوس کیا, اذا ہم منا یرکدون, تو پھر وہ بھاگنے لگے, بستیاں چھوڑ دیں, جس کا منہ جس طرف لگا وہ بھاگ نکلا, کوئی سواری پر, کوئی پیدل, کوئی کسی طرح, کو کسی طرح, کسی نے جنگل کی طرح منہ رکھا, کسی نے بیابانوں کی طرح منہ رکھا, کس نے کسی طرح منہ رکھا, کہ ہمارے عذاب سے وہ ڈر کر بھاگنے لگے. جب بھاگنے لگے, لا ترکدو ورجعو الى ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسالون, تو جو قوم کے غریب لوگ تھے, مسلمان تھے, جو وہاں جو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے, صالح لوگ تھے, اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے, رسولوں کی اطاعت کرنے والے تھے, انہوں نے کہا کدھر جاتے ہو, لا ترکدو, اب کیوں بھاگتے ہو, لا ترکدو, بھاگو نہیں, ورجعو الی ما اترفتم فیہ, یہ جو تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری جائیدادیں، تمہاری آرام گاہیں، تمہارے مسند، تمہاری عدالتیں، تمہارے چراہے جن پر تم بیٹھ کر حکم چلاتے تھے، مذاق کرتے تھے غریبوں سے، جن پر تم بیٹھ کر مسلمان غریبوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، وہ تمہاری آسائشیں تو اب موجود ہیں، آؤ واپس لوٹاؤ، کیوں بھاگتے ہو؟ آؤ، وہ محفلیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ جاگیریں تمہارا رستہ دیکھ رہی ہیں، تمہاری کوٹھیاں، وہ آرام دہ بسترے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ارجعو، واپس لوٹاؤ، علاما اترف تم فی ہے، اپنی آسائشوں کی طرف اور اپنی جو ہے آرام گاہوں کی طرف واپس لوٹاؤ، اور اپنے گھروں کی طرف، مساکنکم، اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹاؤ، لعلکم تسالون، شاید یہ غریب لوگ یا جن پر سختی کرتے تھے، شاید یہ تم سے کوئی بات پوچھیں، پھر جیسے تم سے سوال کرتے تھے پھر یہ تم سے سوال کریں، یا لوگ تمہارے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی کیوں بھاگتے ہو؟ ابھی تو تم جو ہے بڑے جو ہے حاکم قسم کے لوگ تھے، قبیلوں کے، خاندانوں کے تم امیر تھے، تو جیسے لوگ تمہارے آگے پیچھے ہو کر تم سے پوچھتے تھے، آ جاؤ، پھر بھی لوگ تم سے پوچھیں گے، اور اگر وہ پوچھنے والے ہوئے اور تم لوگ نہ ہوئے تو وہ کس سے پوچھیں گے؟ آ جاؤ واپس. یہ غریب لوگوں نے کہا. اور ایک روایت یہ ہے کہ فرشتوں کی آوازیں آئیں، فرشتوں کی آواز، لا ترکضوا، کیوں بھاگتے ہو؟ اب واپس آ جاؤ، اب کیوں دوڑتے ہو؟ اور یہ پرانی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے واقعات ہوئے، ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا، جب چنگیز خان نے حملہ کیا خوارزم شاہ کی سلطنت پر رشین ریاستوں میں، جب وہ آیا تو خوارزم شاہ اگرچہ مسلمان تھا، بڑا قابل بادشاہ تھا، لیکن اس کی حکومت میں گناہ عام ہو چکے تھے، گناہ کبیرہ عام، برسر عام ہوتے تھے، بہت کثرت ہو گئی تھی ان کی. تو جب چنگیز خان نے حملہ کیا اور اس کا حملہ اتنا زبردست تھا، اتنی تیزی کے ساتھ تھا، اتنا سخت تھا کہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے. تاریخ ہے، بڑی ہسٹری ہے، بڑی پڑھنے کے قابل ہو، کہ جب وہ حملہ ہوا مسلمانوں کو اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. تو لوگوں نے غیب سے آوازیں سنی، لوگوں نے غیب سے آوازیں سنی، ایتھا الکافر اقتل الفجر، یہ آوازیں آئیں، یعنی چنگیز خان کی فوج، اور چنگیز خان کافر تھا نا، آوازیں آئیں، اے کافرو، ایتھا الکافر، اے کافروں کی فوجو، اے کفارو، آگے بڑھو اور ان مسلمان فاجروں کو، فاسقوں کو، جو اس حد تک گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، ان کو قتل کرو. یہ غیب سے آوازیں آئیں، یہ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے، یہ موجود ہے تاریخ میں، یا ایت الکافر اقتل الفاجر. اور پھر وہی ہوا جس میں نہ کوئی نیک رہا اور نہ کوئی بد رہا. حضرت شیخ عطار رحمت اللہ علیہ ایک بڑے کامل ولی اللہ گزرے ہیں، وہ ان کی کتاب ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک ایک شعر پر اللہ کا ایک ایک ولی بنا ہے، اس پر عمل کر کے. ان کو بھی جب ایک چنگیزی نے پکڑا، اور وہ اللہ کے ولی تھے، قتل کرنے لگا ان کو، تو ایک ہی پاس ایک آدمی جو ان کا معتقد تھا، جو ان کو جانتا تھا، وہ گزرا. اس نے کہا کہ 10,000 اشرفیاں لے لے اور اس کو چھوڑ دے، 10,000 اشرفیاں لے لے، جنگ کے دور میں، جنگ کے دور میں کون پوچھتا ہے، 10,000 اشرفیاں لے لے اور اس کو چھوڑ دے. تو حضرت شیخ عطار نے کہا اس کافر کو جو قتل کرنے والا تھا، نہ لینا اس سے، ہمارے سر کی قیمت تمہیں اس سے بھی زیادہ ملے گی. تو اس نے ٹھکرا دیا اس لالچ میں کہ 10,000 سے زیادہ اشرفیاں ملیں گی. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ انتظار کرتا رہا تو ایک اور آدمی آیا، اس کے سر پر گھاس کا گٹھا تھا. اس نے کہا، اے اس اللہ کے بندے کو نہ قتل کر، تیرا گھوڑا بھوکا ہے، میں تمہیں یہ گھاس دیتا ہوں، یہ لے لے، لیکن اس کو قتل نہ کر. تو آپ نے فرمایا، اب پتا چلا نا میرے سر کی قیمت کیا ہے، لے لے اس سے اگر تو لینا چاہتا ہے. تو اس نے، اس کو غصہ تھا نا، تو اس نے وہ حضرت کے تلوار ماری اور سر کو جدا کر دیا. شیخ عطار رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نجم الدین کبرا یہ بھی اسی دور میں شہید ہوئے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ علامہ عبد الوہاب شورانی کے پیر ہیں. اور نجم الدین کبرا یہ بابا فرید الدین گنج شکر اور خواجہ شہاب الدین سہروردی کے ہم اثر ہیں. یہ اکٹھے نکلے تھے کسی شیخ کے مرید ہونے کے لیے، ایک ہی دور تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بابا فرید کے ہم اثر ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے مقابلے کے ولی ہوں گے، اس میں شک نہیں. ان کی بد دعا تھی کہ جب چنگیز خان آیا، ان کے ایک مرید تھے جو بڑے اچھے خطیب تھے، بہت خوبصورت تقریر کیا کرتے تھے. تو ان کی جو خوارزم شاہ کی بیگم تھی وہ ان کی تقریر سنا کرتی تھی خاص بلا کر، ایسے اچھے وائز تھے. تو کسی نے ان پر تہمت لگا دی، آپ کے مرید پر، اس عالم دین پر. تو خوارزم شاہ نے ان کو زندہ دریا میں پھینکوا دیا. جب حضرت خواجہ نجم الدین کبرا کو پتا چلا تو آپ نے سر سجدے میں رکھا. جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ خوارزم شاہ کے دور میں گناہوں کا دور دورہ ہو چکا تھا، آپ نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ سے اس ظلم کا بدلہ مانگا. اب جب سر اٹھایا، خوارزم شاہ کو پتا تھا کہ خواجہ نجم الدین کس پائے کے ولی ہیں، ان کو پتا چلا کہ حضرت نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وہ ان کے خاص مرید تھے. تو ایک ہاتھ میں اشرفیوں کا تھال لے کر اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر خون بہا چاہیے، دیت چاہیے، تو یہ اشرفیاں ہیں، میں حضرت جس کو میں نے غلطی سے دریا میں پھینکوایا ہے، میں اس کا قیمت ادا کرتا ہوں، دیت اگر لینی ہے تو یہ حاضر ہے، اور اگر اس کے بدلے میں میرا سر چاہیے، بادشاہ کہتا ہے، تو یہ تلوار لے کے آیا ہوں، میرا سر اڑا دیجئے. آپ نے فرمایا معاملہ اس سے آگے گزر چکا ہے، ولی کی شان بتا رہا ہوں. یہ وہ ولی ہیں جنہوں نے امام راضی کو، جب امام راضی جن کی تفسیر کبیر ہے، جب ان کا وصال ہو رہا تھا تو شیطان حملہ کر رہا تھا، کہتا ہے راضی بڑا عالم بنتا ہے، خدا کی وحدانیت پر دلیل دے مجھے کہ خدا ایک ہے. آپ نے سینکڑوں دلیلیں دی، تو شیطان تو بہت بڑا عالم ہے، انہوں نے ہر دلیل کو توڑا. اچانک خواجہ نجم الدین وضو فرما رہے تھے، آپ نے لوٹا جس سے وضو فرما رہے تھے اس کو زمین پر مار کر توڑ دیا. لوگوں نے دیکھا کہ لوٹا توڑ دیا جس سے وضو کر رہے، کیا ریزن کیا ہے؟ بعد میں پتا چلا کہ آپ نے لوٹا توڑا تو یہ اشارہ کیا اپنے مرید خواجہ حضرت امام فخر الدین رازی کو کہ شیطان کو کیوں نہیں کہتے، سینکڑوں میل دور تھے، خواجہ نجم الدین کبرا اور اپنے مرید کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے. اور وہ پانی جو توڑا نا لوٹے کو، وہ پانی فخر الدین رازی کے چہرے پر پڑا اور آواز آئی کہ اس شیطان کو کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے خدا مانتا ہوں، پھر کیا توڑے گا تو، میں اللہ کو بغیر دلیل کے خدا مانتا ہوں. یعنی اس پائے کے ولی اللہ تھے. جب خوارزم شاہ تلوار لے کر آیا تو آپ نے فرمایا معاملہ آگے گزر چکا ہے، اب اس میں تیرا سر بھی جائے گا اور ہمارا سر بھی جائے گا. اور پھر اسی طرح ہوا کہ خواجہ نجم الدین کبرا کیا پورا ملک، اس کا رشیا پورا، اور پھر آگے ایران، عراق، سیریا، اس کی جو حشر ہوا چنگیز خان کے علاقے میں وہ آپ کو معلوم ہوا. یہ حضرت خواجہ نجم الدین کبرا نے ایک سپاہی کے بالوں کو پکڑا اور پھر اس بالوں کو کوئی نہ چھڑا سکا، یعنی آپ شہید ہو گئے، آپ کے ہاتھ سے وہ بال نہ چھڑا سکا کوئی. غرضے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آواز آئی ایت الکافرہ اقتل الفاجرہ، اے کافرو ان مسلمان فاجروں کو قتل کرو، یہ اس قابل نہیں کہ اب زمین پر رہ سکیں، اور پھر جتنا ظلم و ستم آپ نے دیکھا. یہی آواز یمن کی ان بستیوں میں جن کو علماء نے حصور یسہول یا کچھ علماء نے ان کو حضورہ اور قلابہ بستیاں لکھی ہیں، وہاں اللہ تعالی نے ایک رسول جو حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت میسا کے بیٹے تھے، جن کا نام تھا موسیٰ، موسیٰ بن میسا بن یوسف بن یعقوب، ان کو رسول بنا کر بھیجا. یا ایک روایت یہ ہے کہ ایک نبی تھے، رسول تھے، جن کا نام تھا شعیب بن محزرم. یہ وہ شعیب نہیں ہے جو جن کا مدین کا علاقہ جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، یہ اور نبی اور رسول ہے، یا ان کو بھیجا. سنعان کا علاقہ جو ہے یہ ایران کے اوپر اور عراق کے اوپر سنعان کی پہاڑیاں ہیں، اس پر ان کا مزار شریف ہے. ان کو ان بستی والوں نے شہید کر دیا. جب شہید کیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، یہ آوازیں آئیں اوپر سے، آواز آنے لگ، جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تو یہ بھاگے بستی کو چھوڑ کر، تو پھر یہ آوازیں آئیں. لا، فرشتوں نے کہا یا غریب مسلمانوں نے کہا، لا ترکدو، اب کدھر بھاگتے ہو، نہیں بھاگو، ورجعو الى ما اترفتم فیہ، اب اپنی آسائشوں کی طرف آؤ اور بھاگو نہیں، اپنے مکانوں کی طرف آؤ، لعلکم تسالون، شاید تم سے پھر وہی لوگ سوال کریں. تو یہ ایک حقیرانہ نظر تھی ان مسلمانوں کی یا فرشتوں کی ان کافروں کی طرف، کہ تم بڑے بنتے تھے نا، لوگ تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور تم نشے میں مغرور ہو کر اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے تھے، تو تمہارے ممبر، تمہارے محرابیں، تمہارے وہ مکان، تمہارے وہ عدالتیں، تمہارے چوراہے وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم بڑے آدمی تھے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم کی سورت دخان میں آئے گا کہ ابو جہل کو قبر میں فرشتے کیا کہتے ہیں. ابو جہل کا آپ سنا، کافر تھا، تو اس کی تو کوئی عزت نہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتوں کے نزدیک، لیکن قرآن نے جو اس کو خطاب کیا سورہ دخان میں، ذق انک انت العزیز الکریم، فرشتے اس کو کہتے ہیں چکھ اللہ کا عذاب، تو بڑا عزیز اور کریم ہے نا. اب کریم اللہ کی صفت ہے، عزیز اللہ کی صفت ہے، یعنی تو بڑا عزیز اور کریم اور بڑا باعزت بنتا تھا، بڑا معزز بنتا تھا، ہاں جی، اے بڑے عزیز اور کریم، اب چکھ اللہ کا عذاب. تو جیسے عزیز و کریم اس کو مذاق کے طور پر کہا جا رہا ہے نا، کہ دنیا میں اتنا بڑا بنتا تھا جناب نواب صاحب، ہاں جی، ان کی بڑے بڑے لقب دے کر اب چکھ اللہ کا عذاب. تو اسی طرح یہاں بھی جو ان مسلمانوں نے یا فرشتوں نے جو خطاب کیا قوم کے اس امیر لوگوں کو جو اللہ رسول کے نافرمان تھے، جو رسول کے قتل کرنے والے تھے، کہا لا ترکدو ورجو الامات، کتنا بھاگتے ہو اب، تم تو بڑے آدمی ہو، تمہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو رسولوں کو قتل کرتے تھے، غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے، عدالتوں میں ناانصافیاں کرتے تھے، ہاں جی، لا ترکدو، بھاگو نہیں، اب آؤ واپس، وہ تمہاری کوٹھیاں، وہ تمہارے کوٹ، وہ تمہاری عدالتیں، وہ تمہارے چراہے، تمہاری پنچایتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تو یہ گویا کہ مذاق تھا ان کفار سے، کہ حقیقتاً آخرت جو ہے اور امن صرف اور صرف اسلام سے نصیب ہوتا ہے، کفر سے نصیب نہیں ہوتا. یہ کفر کی دنیا 4 دن ہے، اس کے بعد جب انسان سے یہ وقت گزر جائے گا، پھر ان اذانوں کو، ان مسجدوں کو، اس واز کو، اس تبلیغ کو، اس قرآن کی تلاوت کو ترسے گا. جس کو آج چھوڑ دیتا ہے اپنی دنیاوی اغراض کی خاطر اور دنیاوی مقاصد کی خاطر، مرنے کے قریب جب ہوگا یا مر جائے گا، تو پھر ان باتوں کو ترسے گا کہ کاش ہم اللہ کا کلام سن لیتے، اللہ کے احکامات سن لیتے، اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کر لیتے. جب یہ آوازیں سنی اور عذاب کے آثار نظر آئے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو پھر کہنے لگے ہائے خرابی، ہائے افسوس، ہم ظالم رہے، ہم نے کیوں ظلم کیا، مان گیا کہ ہم ظالم رہے، ہم نے کیوں ظلم کیا. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حسیدا خامدین، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ عذاب آ گیا ان پر، جب عذاب آیا تو وہ یہی پکارتے رہے کہ ہائے افسوس ہم ظالم تھے، ہائے افسوس ہم نے ظلم کیوں کیا. اس دعویٰ کرتے کرتے اللہ کا عذاب آ گیا اور ہم نے ان کو حتی جعلناہم حسیدا خامدین، ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے جو ہے پنجابی میں جیسے کترا کہتے ہیں، ہم نے چارے کا کترا کر دیا، بالکل ایسے جو کھیتی کو بالکل کاٹ کر اس کا ریزہ ریزہ کر دیا. خامدین، یا جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے اس کو بجھا کر ہم نے راکھ کر دیا، یعنی ان اس بستی کی، اس قوم کی، ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہ رہی. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے. رب تعالی جل شانہ نے اس قوم کو ہلاک کیا جو یمن میں تھی، وہ بستی ہلاک کی. اس ایک روایت میں آتا ہے کہ اس بستی میں جب عذاب آنے لگا تو حضرت ارمیہ علیہ السلام ایک نبی موجود تھے. اب دیکھیں نیکوں کو اللہ کیسے بچاتا ہے. وہی آئی اللہ کے نبی کی طرف، اے ارمیہ، یہاں ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام معد ہے، اس کو اپنے براق پر اٹھا کر اس بستی سے باہر لے جاؤ، اس کو اپنی سپرویژن میں ان کی پرورش کرو، پھر ان کی شادی کرو اور اس کا خاص خیال رکھو. حضرت معد جو نوجوان تھے اس وقت، ینگ لڑکے تھے، اللہ کے نبی نے عرض کیا اے اللہ اس بچے میں کون سی خصوصیت ہے کہ حکم ہو رہا ہے کہ باقی بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور اس بچے کو اپنے براق پر اٹھا کر ہم ایسی جگہ لے جائیں اور اپنی تربیت میں ان کو پالیں اور پھر ان کی شادی کریں. فرمایا کہ تمہیں کیا، اے اللہ کے، اے میرے نبی، یہ ماد، یہ میرے مصطفیٰ محبوب علیہ السلام کی اصل ہے، میرے محبوب کا نور ان کے اندر موجود ہے، یہ میرے محبوب کے نویں دادا ہیں، نویں نمبر پر، اور ان کا والد عدنان دسویں نمبر پر ہے. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان سے منتقل ہو رہا ہے اور ان کی شادی کرنا، اور جب شادی ہو جائے گی اس وقت تک ہم اپنے عذاب کو مؤخر رکھیں گے. تو جب حضرت عدنان ماد کی شادی حضرت معانہ سے ہوئی، اس کے بعد عذاب آیا اور حضور علیہ السلام کے نامے دادا کو جو نامی پشت میں تھے ان کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے ایک نبی کو حکم دے کر اس بستی سے نکال کر ان کو محفوظ رکھا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو اس طرح حفاظت فرماتا ہے. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ بستی کوئی بھی بستی ہو، دنیا میں کوئی بھی بستی ہو، امریکہ کی بستی ہو، افریقہ کی ہو، ایشیا کی، کہیں بھی ہو، اللہ کا عذاب آ جائے پوری بستی پر، تکلیفیں آ جائیں، کچھ ایسے حالات خراب ہو جائیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک کتنے مقبول ہیں. اگر آپ اللہ کے بندے بن جائیں تو حالات بالکل سازگار نہ ہوں، اگر رب تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کر کے ایک نوجوان بچے کو بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بچا سکتا ہے. آپ بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل بھی آسان فرما دے گا. یہ حالات سارے اللہ کے قبضے میں ہیں. جب ہم مانتے ہیں کہ سارے حالات اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر آپ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ ہو جائے گا، اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو یہ ہو جائے گا، اگر ہم مسلمان بن گئے اور صحیح مسلمانوں جیسے نظر آئے تو ہمارے اوپر یہ وبا آ جائے گی. ایک طرف مانتے ہو کہ رب کو پورا اختیار اور اس کو قدرت ہے، اور دوسری طرف جو ہے پھر غیروں سے ڈرتے ہو اور اپنے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنے مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنا اس کی قدرتوں پر یقین رکھتے ہیں. اگر آپ کا یقین کامل ہے تو رب تعالی جل شانہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. فرمایا وما اس ان قوموں کو تباہ کر دیا, تو فرمایا جیسے ہم قومیں تباہ کرتے ہیں نا اس کے بعد پھر نئی قومیں لے آتے ہیں. اب دیکھو یمن کی وہ بستیاں تباہ ہوئیں, کیا وہاں اس کے بعد کوئی اور نئی آبادی پیدا نہیں ہوگی, نئے لوگ پیدا نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہم نے کئی خاندان کئی قومیں تباہ کر دی, کئی بستیاں تباہ کر دی, کئی ملک تباہ کر دیے, اور پھر ہم نئی نسل لے کے آتے ہیں, نئی قوم لے کر آتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب قومیں تباہ ہوئیں تو 40 آدمی یا 80 آدمی تھے صرف. اب اس 80 یا 40 آدمی سے کتنی دنیا بڑی, اب گنو ذرا, گن سکتے ہو دنیا کو؟ رب فرماتا ہے کہ ہم نے قومیں تباہ کی اور پھر ہم نئی قوموں کو پیدا کرتے ہیں, پھر نئی نسل کو پیدا کرتے ہیں اور نئے لوگ لے کر آتے ہیں. ہاں جی, اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو ہماری عبادت کرنے والے اور مخلوق تھوڑی ہے, وہ کرے گی ہماری عبادت. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین. اور فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے ہم نے اس کو یہ فضول پیدا نہیں کیا, ابس پیدا نہیں کیا. ہاں جی, لو اردنا ان نتخذ لہوا, اگر ہم کوئی مشغلہ یا کھیل یا تماشے کے طور پر یا لہو لعب کے طور پر ہم کچھ بنانا چاہتے, پیدا کرنا چاہتے, لتخذناہ من لدنا, تو پھر ہم نے ضرور اس آسمان اور زمین اور انسانوں کو اور جانوروں کو ان کو پیدا کرنا تھا مشغلے کے لیے. ہم اپنے قریب سے جو ہمارے فرشتے ہیں ان کو یا حوروں کو یا ہم ان چیزوں کو پیدا فرما کر انہی کو انہی کے ساتھ یعنی ہم مشغلہ کرتے. ہم نے آسمان اور زمینوں کے درمیان جانور اور انسانوں کو ضرور پیدا کرنا تھا ان کو نافائلین, اگر ہم نے اس کو پیدا کرنا ہوتا. بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو لوگ, رب فرماتا ہے میرے اوپر یہ تو مت لگاتے ہیں کہ رب کی بیوی ہے, رب کا رب کی اولاد ہے, عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں, عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں, فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, اللہ کی بیوی اللہ کی فیملی ہے. فرمایا جو لوگ ہمیں یہ تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب نے ایک لہو لعب اور مشغلہ تیار کر رکھا ہے, فرمایا ہم نے اگر مشغلہ کرنا ہوتا تو ہم ایسی فضول چیزوں کے ساتھ کرتے. یعنی اس آسمانوں اور زمینوں کے درمیان مخلوق کو اور جانوروں کو اور انسانوں کو اور فرشتوں چیزوں کو پیدا کرتے اور یہی چیزیں رہ گئی تھیں ہمارے مشغلے اور ہمارے کھیل کے لیے. فرمایا ہم تو خالق کائنات ہیں, ہم اگر یہ مشغلہ چاہتے تو ہم اپنی ذات کے مطابق چاہتے. کیا حیثیت ہے اس انسان کی ہماری قدرت کے سامنے؟ ہم نے مشغلہ جو اگر کیا کرنا چاہتے تو ہم انسانوں کے ساتھ تھوڑا کرنا تھا کہ ہم ان جیسے انسان پیدا کر کے ان کی باتیں سنتے, ان کی تومتیں سنتے. اگر ہمارا مشغلہ کوئی ایسا ہونا ہوتا تو ہم بڑی پاکیزہ مخلوق پیدا کر کے اس کو اپنے پاس رکھتے, ہم بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پڑے, اور نہ یہ ہماری شان کے لائق ہے. ہم خالق ہیں, ہم مالک ہیں, ہم رازق ہیں, اور ہماری ذات اس سے پاک ہے. ہم اپنی صفات کا ہی مشاہدہ کرتے رہتے, کسی کو پیدا ہی نہ کرتے, ہمارے لیے مشغلہ یہی کافی تھا. لیکن ہم نے اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا؟ اب آگے بت رب فرماتا کہ ہم نے اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون, بلکہ ہم نے حق کو بھی پیدا کیا اور باطل کو بھی پیدا کیا. مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم حق اور باطل دونوں کو پیدا کریں, اور پھر جب حق جو ہے یہ باطل پر حملہ کرے تو حق کے حملے سے باطل نیست و نابود ہو جائے. حق کے حملے سے باطل فیدمغه ہو, فیدمغه کا مطلب ہے کہ جب حق اٹیک کرے تو باطل کا بھیجا نکل جائے, اس کا دماغ پھٹ جائے, یعنی بالکل ختم ہو جائے. یا کیسے؟ جیسے رب تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ساتھ شیطان کو پیدا کی. جب آدم علیہ السلام کو عزت ہم نے بخشی تو شیطان ملعون ہو گیا، یہ اس کا بیجا نکل گیا کہ قیامت تک اس کو لعنت اس پر پڑ رہی ہے اور حق واضح ہو گیا. پھر جب ہم سیدنا خلیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا، اور جب حق نے باطل کا سامنا کیا تو نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہونے کے باوجود نیست و نابود ہو گیا، اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہو گئے، اور قیامت تک لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ہے حق کا جب اٹیک باطل پر ہوا، باطل کا بیجا نکل گیا، باطل تباہ و برباد ہو گیا. پھر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت حابیل، جب وہ حق پر تھے اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے یہ سب کا عذاب اکیلے اس قابیل پر جا کر پڑے گا جس نے قتل کی ابتدا کی تھی، اور حابیل جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا، قرآن میں ان کا ذکر ہے. پھر جب حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا اور باطل فرعون کی شکل میں آیا، تو حق نے جب باطل پر اٹیک کیا تو فرعون کا بیجا ایسا نکلا کہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ جس کو 400 سال جس نے حکومت کی اور اس کو کبھی سر درد نہیں ہوا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تو پانی میں ڈوب کر وہ خود مر گیا جو اپنے آپ کو رب کہلایا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. پھر یہی حق جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا تو سب سے بڑا فرعون جو تھا ابو جہل وہ حضرت کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا، اس حق کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا، اور جنگ بدر میں غزوہ بدر میں وہ ایک ابو جہل کیا اس کے سارے ساتھی مارے گئے اور تباہ و برباد اور ختم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے شہر سے نکالا گیا بسر عثمانی کے عالم میں جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کے ساتھیوں کو حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی بسر عثمانی کے عالم، لیکن حق ہے جب حق آیا جا الحق کو وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوکا، ہاں جی حق آیا باطل گیا، ہاں جی ان الباطل کان زہوکا، اور باطل ہوتا ہی ہے جانے کے لیے، باطل ہوتا ہی جانے کے لیے ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص حق پر اڑ جائے اور حق کا ساتھ دے تو یقین کیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ باطل جانے کے لیے حق کبھی مغلوب نہیں ہوگا، حق کبھی مغلوب نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھیے کہ جب باطل مسلمہ قذاب کی شکل میں آیا، کتنی بڑی فوج تھی اس کی، اور جس کو جو اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہا کرتا تھا ابو بکر صدیق نے جب سٹینڈ لیا اور اتنے صحابہ شہید ہوئے، 700 صحابہ حافظ قرآن شہید ہوئے، اور ٹوٹل تعداد صحابہ کی جو ہے یہ 1150 یا 1100 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، لیکن مسلمہ قذاب کو فنار کیا، تو حق آیا حق غالب رہا، اور اس کو نبوت کا دعوی کرنے والا مسلمہ قذاب جو اتنا سٹرانگ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. پھر وہی حق دیکھیے کہ جب یزید کی شکل میں اور حسین کی شکل میں جب حق کو باطل آیا تو یزید کی فوجیں کتنی مضبوط تھیں کہ چائنا سے لے کر افریقہ تک جس کی حکومت تھی، اتنا بڑا حاکم تھا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسر عثمانی کے عالم میں اپنی فیملی کے ساتھ میدان کربلا میں جاتے ہیں، بظاہر اپنا سر اللہ کے حضور پیش کر دیا لیکن اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی، اور حق نے وہ کام دکھایا کہ کہنے والے کہہ اٹھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ حق ہے، جب بھی حق آیا باطل چلا گیا. تو فرمایا ہم نے یہ سارا بکھیڑا کیوں، یہ سب کچھ جو مشغلہ آپ کو نظر آتا، یہ دنیا جو قائم ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشغلہ ہے؟ ہم نے اس کو کس لیے پیدا فرمایا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم نے یہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، یعنی حق جو باطل پر اٹیک کرتا ہے، فیدمغہ، اس کا بھیجا نکال کر رکھ دیتا ہے. یہ قرآن فرما رہا، اگر کمزوری ہے تو آج ہم میں ہے، اگر اس میں کسی قسم کی خامی ہے تو ہم میں ہے. حق ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا، لیظهره علی الدین کلہ، اور یہ ہدایت دے کر اس لیے بھیجا کہ تمام دینوں پر، تمام ادیان پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو جائے. ولو کرہ المشرکون، یہ کافر اور مشرق جتنا مرضی برا منائے، جتنا مرضی برا منائے، میرا حق اور میرا دین غالب ہو کر رہے گا. اس لیے کہا الاسلام یعلو ولا یولا، الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، اللہ فرماتا ہے یریدون، یہ کافر لوگ ارادہ کرتے ہیں کیا، لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، اپنے منہ سے پھونک مار کے اس اللہ کے نور کو، اس چراغ کو بجھا دیں، یعنی اپنے منہ سے بکواسات کر کے اور میٹنگیں کر کے، قوانین بنا کر اور اپنے جو ہے دشمنوں کو، ساتھیوں کو ملا کر، اسلام دشمنوں کو اکٹھا کر کے، قوانین بنا کر، اسمبلیاں بنا کر، اور کئی یہ جو ہے ایسی تنظیمیں بنا کر، اور ایسی نیشنوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نور کو مٹھانا چاہتے ہیں. یہ ارادہ ان کا یہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اس نور کو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لیکن اللہ کا پروگرام کچھ اور ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مکمل کرے گا. کفار کا ارادہ ہے کہ اس نور کو بجھا دیا جائے. ہاں جی، اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اس کو پورا کر کے چھوڑے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر کو جتنا بھی اس کو برا سمجھے. تو اس لیے کہتے ہیں نور خدا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور پھونکا مار مٹایا لوڑن نور محمد والا، ہاں جی سرکار کا نور، نور محمد کدے نہ بجھسی، یہ وعدہ حق تعالی. اور رب نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تو فرمایا کہ ان کا حق جو اٹیک کرتا ہے باطل پر تو اس کا بیجا نکل جاتا ہے. ہاں جی، فیضا ہوا زاہق، اسی لیے تو وہ مٹ جاتا ہے، اس کا بیجا نکل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، اور خرابی ہے ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، جو کفر کا ساتھ دیتے ہیں، کفر کو بڑا چڑھا کر کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اور اسلام کو ڈراتے ہیں مسلمانوں کو. یہ کتنی واضح آیت ہے کہ حق کبھی مغلوب نہیں ہوگا، حق ہمیشہ غالب ہوگا. فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سارا لہو لعب ہے. لہو لعب نہیں ہے، یہ تو ہماری ملکیت ہے. تم کہتے ہو کہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جو بیٹا ہوتا ہے وہ ملکیت نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے. بیٹا کبھی ملکیت نہیں ہوتا، بیٹے کا مالک نہیں کوئی ہو سکتا. بلکہ اگر جو ہے کوئی آدمی، کسی فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد آدمی کسی غلام اور لونڈی سے شادی کر لے، لونڈی سے، اور اس لونڈی کا بچہ پیدا ہو جائے، تو بیٹا تو آزاد ہے ہی ہے، اس ماں کا بھی حکم بدل جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان کے اندر چیزیں ہیں، جتنی مخلوق ہے، یہ ہماری ملک میں ہے، یہ ہماری غلام ہے، یہ ہمارے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں کہ بیٹے بیٹیوں کا حکم اور ہوتا ہے، یہ ہماری ملکیت میں ہیں، ہم ان کے مالک ہیں. فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی ہیں جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمینوں میں ہیں. وَمَن عِندَهُ، اور جو اس کے پاس والے ہیں، اللہ کے پاس والے ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، وہ اللہ کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے. پر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا مشغلے کے لیے. اب تمہیں مشغلے کے کہ تم تمہاری ساری ملکیت میں ہو. دیکھو جو فرشتے ہمارے قرب میں رہتے ہیں، جو ہماری عبادت کرتے ہیں، وہ نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں. اور انسان، تو مجھے تہمت نہ کرتا ہے، تیری حالت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، تیرے اندر تکبر اتنا ہے کہ تو اس تکبر میں آ کر اللہ کا انکار کرتا ہے، اس تکبر میں آ کر تو رسول کا انکار کرتا ہے، تو دین کا انکار کرتا ہے. اور اگر تیرے اندر تکبر نہ ہو اور تو نیک بن جائے تو نیکی بھی تو کتنی کرتا ہے کہ دو رکعتیں پڑھنے کے بعد تھک جاتا ہے، اور تو تھک جاتا ہے اور کبھی تو اتنی لمبی چوڑی عبادت نہیں کر سکتا، تیری حالت تو یہ ہے. اور تو خدا پر تو من لگاتا ہے. اور سن، جو میرے پاس ہیں، ومن عندہ، جو میرے پاس فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ عبادت کرتے ہوئے کبھی تکبر نہیں کرتے، میری پاکی بولتے رہتے ہیں. ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں. تو جب نہ وہ تھکتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں، تو میں نے اگر مشغلے کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو میں صرف ان کو پیدا کرتا جو نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں. ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہاں جی، تم تھکتے بھی ہو، تکبر بھی کرتے ہو، پھر بھی ہم نے تم نے پیدا کیا، کیونکہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمارے منظور نظر ہیں اور جو نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سومے وصال رکھتے تھے نا، ہاں جی، لوگ صحابہ اکرام وہ سومے وصال نہ رکھ سکے. فرمایا اے میرے صحابہ، ایوکم مثلی، تم میری برابری کرتے ہو، مثل بنتے ہو، تم جیسے میں سومے وصال رکھتا ہوں، کئی کئی دن بغیر کھائے پیے کے رہتا ہوں، تم بھی رہنا چاہتے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. یطعمنی ربی ویسکینی، میرا رب مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، مجھے پانی بھی پلاتا ہے، تو تم میرے ساتھ مقابلہ نہ کیا کرو. حضرت بایزید بستامی جو سرتاج الاولیاء ہیں، آپ نے 3 سال تک پانی نہیں پیا، اور آپ کو ذرا بھی آپ کے وجود پر اس کا کسی قسم کا اثر نہیں ہوا، 3 سال تک پانی نہیں پیا. اور حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کنز الایمان جو ہے جنہوں نے اشارہ لکھی ہے ترجمہ اعلی حضرت کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا، آپ شاگرد ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت کے، فرماتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت نے 15 دن تک نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، کوئی چیز منہ کے قریب نہیں لائے، 15 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا نہ چائے پی نہ کچھ اور کیا. اور جب 16واں دن آیا تو چونکہ رمضان المبارک کا دن تھا، رمضان المبارک کا دن تھا، تو تب آپ نے پہلا روزہ افطار کیا، تو آپ کو غذا کھانی پڑی شریعت کے لیے. اگر غالباً وہ رمضان نہ آتا تو پتہ نہیں آپ کتنے دن اور بغیر کھائے پیے کے رہتے. تو فرمایا کہ ہم نے جو اس مخلوق کو پیدا کیا تو اس میں بھی کچھ فرشتہ سیرت انسان تھے جن کو ہم نے پسند کیا، جو نہ تکبر کرتے ہیں عبادت کرنے میں اور نہ تھکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم نے تم لوگوں کو بھی پیدا فرما دیا. اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ اور ہے، جیسے رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان ارفع، میں تو ایک چھپا ہوا مخفی خزانہ تھا، کسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، فاحببت ان ارفع، میں نے محبوب سمجھا کہ میں اپنی پہچان کراؤں، مجھے کوئی رب کہنے والا ہو، مجھے کوئی اللہ کہنے والا ہو، میری کوئی عبادت کرنے والا ہو، میں اپنی پہچان. تو میں نے کیا فخلقت الخلقہ، تو پھر میں نے اپنی پہچان کا ذریعہ کیا بنایا کہ میں نے اپنے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کو پیدا فرما دیا. تو فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ہاں جی وہ میرا ہے, وہ میری ملکیت ہے, وہ میری اولاد نہیں, میرے بیوی بچے نہیں ہیں, اس لیے وہ میرے غلام ہیں. اور غلام اور اولاد میں فرق ہوتا ہے, وہ میرے غلام ہیں, میرے عبد ہیں, میری امائیں ہیں. ہاں جی ومن عندہ, اور جو میرے پاس ہے, جو اللہ کے پاس ہے, جو فرشتے, لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستاثرون, نہ تھکتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں, یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, اور رات دن ان کی شان کیا ہے, وہ اللہ کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے. رات دن 24 آور وہ میری عبادت اور تسبیح کرتے رہتے ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کہیں تو ہم کو سننے میں آیا ہے کہ جی جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں, وہ روح قبض کرتے ہیں, ساتھ ان کے اور بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو ان کی روح قبض کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. کہیں ہم نے سننے میں آیا کہ جب کوئی محفل ذکر ہوتی ہے جہاں عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے دوڑے ہوئے آتے ہیں, وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو وہ یہ کام کرتے ہیں. کہیں ہم نے یہ سنا کہ وہ جنگ بدر ہوا یا غزوہ احد ہوا یا دیگر غزوے ہوئے تو اللہ کے فرشتے آ کر لڑائیاں بھی لڑتے ہیں. ہاں جی ادھر کہتے ہو کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, دن رات یعنی 24 آور اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو پھر جنگ کس وقت کر لیتے ہیں, روح کس وقت نکالتے ہیں, یا اللہ کے بندوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں, یا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں, یا جو ہے کئی کام جو ہیں فرشتوں کے مدبرات امر ہیں, یہ ساری دنیا کا نظام چلاتے ہیں فرشتے, تو ادھر کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں 24 آور, اور ادھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت سارے کام کرتے ہیں. تو اس کے علماء نے کئی جواب دیے. ہاں جی جیسے آتا نا کہ علم جو ہے علماء کی گردنوں میں ہوتا ہے, کتابوں میں نہیں ہوتا. العلم فی اعناق العلماء, آل حضرت عظیم البرکت جب گئے مکہ معظمہ حج کے لیے تو اس وقت یہ نیا نیا مسئلہ چلا تھا نوٹ کا. یہ نوٹ جو تھا نا, یہ جو $1000 کا نوٹ, $500 کا نوٹ, 100 کا نوٹ, یہ نیا نیا مسئلہ نکلا تھا. پہلے چاندی کے اور سونے کی اشرفیاں ہوتی تھی, چاندی کے روپے ہوتے تھے. تو اب یہ نوٹ نکلا کاغذ ہے, تو علماء جو علماء حقہ ہیں ان کو تو شریعت کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے نا. کس نے پوچھا جی اگر یہ نوٹ چوری ہو جائے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا؟ اگر یہ نوٹ کسی کے پاس $10,000 ہوں نوٹ کے تو کیا اس پر زکات ہوگی؟ تو یہ سونا چاندی تو نہیں ہے, اشرفی نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل چاہیے علماء کی کتابوں سے. تو پوری دنیا کے علماء جب گئے تو کوئی جواب نہ دے سکے. جو مفتی حرم تھے وہاں ان کو جو شافی اور حنفی فقہ کے علماء تھے ان کو کوئی جواب نہ دے سکے, اور بڑے پریشان تھے علماء کے لوگ. فتویٰ اگر حرم شریف سے آپ کو مسئلہ نہ ملے, فتویٰ نہ ملے تو لوگ کیا کریں گے؟ اور نیا نیا یہ مسئلہ تھا. اعلی حضرت عظیم البرکت حج پر جاتے ہیں, دیکھیے علم کی بات, اللہ تعالی نے کتنا علم سے نوازا تھا. آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا اور مفتی جو تھے حضرت عبداللہ مرداد رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے, حرم کے بڑے مفتی تھے, بڑے عالم تھے. ان کو جب اعلی حضرت نے فتح القدیر کا حوالہ دیا, فرمایا کہ صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے, ہاں جی ہدایہ کے جو شارح ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر کاغذ کا اتنا ٹکڑا, کوئی آدمی اگر کاغذ کا اتنا ٹکڑا $1,000 میں بیچ دے تو جائز ہے. تو یہ اتنا ٹکڑا ہی ہے کاغذ کا جس پر ہزار کی مور لگ جاتی ہے. ہاں جی اگر $1,000 میں اتنا سارا ٹکڑا کاغذ کا کوئی بیچ دے تو اس کا وہی حکم ہوگا کہ یہ $1,000 کا ہے. جب مفتی حرم نے سنا انہوں نے ایسے ہاتھ مارا اپنے گھٹنے پر اور کہا کہ کہاں تھے وہ حرم کے مفتی جنہوں نے 20 بار اس کتاب کو پڑھا پڑھایا اور ان کو یہ مسئلہ سامنے نہ آیا, اور کہا کہ یہ ایک شخص ہندوستان سے آیا تو صحیح بات ہے کہ العلم فی اعناق العلماء, علم کتابوں میں نہیں ہوتا, علم علماء کی گردنوں میں ہوتا ہے. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے پھر وہ اس کو اس علم کو ظاہر کرتا ہے. ورنہ کتنے لوگ علماء آپ کو دنیا پر نظر آئیں گے لیکن ان میں جو گڑے ہوئے مفتی ہوتے ہیں وہ کوئی ہوتا ہے جو آپ کو صحیح مسائل نکال کے انہی کتابوں سے دیتا ہے جو دوسرے لوگوں کی نظروں سے مسائل پوشیدہ ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوا کہ فرشتے جو ہیں یہ اتنے کام کرتے ہیں اور تم قرآن کہتا ہے کہ وہ دن رات 24 آور اللہ کا ذکر کرتے. تو اس کا جواب حضرت کعب احبار نے جو تابعی ہیں جب ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی عبادت اور تسبیح جو ہے فرشتوں کی عبادت ان کے نزدیک ایسے ہے جیسے تمہارا سانس چلتا ہے. اب وہ تابعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ یہ مکان بناؤ تو کیا تمہارا سانس بند ہو جائے گا؟ پھر تمہارا سانس چلتا رہے گا, تم سارے اپنے کام کرتے رہو گے. تو اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ چاہے بدر کے میدان میں آئیں, چاہے وہ کسی کی زیارت کو آئیں, چاہے کسی کی مدد کو آئیں, کسی بھی کام کے لیے آئیں, جیسے تمہارا سانس چلتا ہے اور تمہاری جاب بھی چلتی ہے ساتھ, فرشتوں کی سانس عبادت ان کے سانس ہیں اور وہی ان کی عبادت ہے, اور پھر جہاں بھی رب ان کو بھیجتا ہے وہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں. بڑا خوبصورت جواب. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواب دیا جن کا بھی ہم نے ذکر کیا, جو اپنے وقت کے عظیم سکالر تھے, عظیم فلسفی تھے. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ فرشتے ہماری طرح ہوتے ہیں, ایک ایک فرشتے کی ہو سکتا ہے کئی کئی زبانیں ہوں, ایک زبان سے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں اور دوسری زبان سے کوئی اور کام کر رہے ہوں. ہاں جی, آتا نا ایک فرشتہ, اس کے اتنے سر ہیں, اس کی اتنی زبانیں, اتنے چہرے ہیں ایک سر میں, ہر چہرے میں اتنی زبانیں ہیں, ہر زبان پر اللہ اللہ تعالی ذکر ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے کی ایک زبان نہیں ہوتی, کئی زبانیں ہوتی ہیں, ایک زبان سے وہ ذکر کرے, دوسرے سے دوسرا کام کرے. اور علماء نے بھی جواب دیا, انہوں نے کہا چونکہ فرشتوں کی صورت شکل ہم نے نہیں دیکھی, ہم ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. ہو سکتا ہے رب تعالی نے ان کو ایسی طرح پیدا فرمایا ہو کہ وہ عبادت بھی کرتے رہیں اور کام بھی کرتے رہیں. بہرحال کیا فرمایا کہ فرشتے دن رات اللہ کی بات کرتے ہیں, تو مقصد کیا تھا اس آیت کی فرمانے کا؟ فرمایا کہ میرے فرشتے صبح شام میری عبادت کرتے, میرا ذکر کرتے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان تم مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر تم ان کو خدا بنا لیتے ہو. تمہیں اتنا خیال نہیں آتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو, ورشپ کرتے ہو, وہ تمہارے ہاتھ کا گھڑا ہوا بت ہے, لکڑی کا بنایا ہوا بت ہے, پتھر کا بنایا ہوا بت ہے, اور تمہیں خیال نہیں آتا کہ تم خود اس کے خالق بنتے ہو, اس کے بنا کر پھر اس کے سامنے سر جھکاتے ہو. اور یہ ساری میری مخلوق ہے, میرے عبد ہیں, میرے بندے ہیں, میری ملکیت میں ہیں, اور پھر تم کہتے ہو کہ یہ رب کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں اور رب کا یہ مشغلہ ہے. فرمایا یہ میری ملکیت میں ہیں, میرے بندے ہیں, میں نے اگر پیدا کرنا ہوتا مشغلے کے لیے تو میں اپنی صفات کا مظاہرہ کرتا رہتا, اپنی صفات کو دیکھتا رہتا, کیونکہ میری شان کے دیکھو نا, جتنی کسی کی شان ہو اسی کے مطابق اس کا کھلونا ہوتا ہے نا. جی, اب رب کو کہا جائے کہ یہ رب کا کھلونا ہے, یہ بڑا ظلم ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, حضرت عباس حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ بات نقل کی ہے, لکھا ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ ہے میرے اسلام لانے کا سبب کیا ہے, میں کیوں مسلمان ہوا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں چچا جان بتائیے. فرمایا جب آپ پنگوڑے میں تھے آپ کو میں نے دیکھا آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے, اور آپ جس طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے چاند آسمانوں کا ادھر چلا جاتا, آپ چاند سے باتیں. تو میں نے دیکھا کہ جس ذات کی جس جو ایسی شخصیت ہے بچپن میں کہ چاند اس کے اشارے پر دوڑتا ہے, آپ چاند سے باتیں کرتے ہیں تو میں خاموش رہا. یہ بات میں نے آج تک اب نہیں بتائی آپ کو. جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور کہا میں نبیوں کا رسول ہوں تو میں نے اس بات کو اس سے ملایا تو میں نے کہا یہ اللہ کا سچا نبی. تو آپ نے فرمایا چچا تو اس سے حیران ہو رہا ہے, میں تو جی اور اس سے بھی عجیب بات بتاؤں. تو حضرت عباس حیران ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو یہ بچپن کا واقعہ یاد ہے؟ فرمایا آپ اس واقعے کی بات کرتے ہو, میں جب ماں کے پیٹ میں تھا اور سورج جب غروب ہوتا اور غروب ہونے کے بعد عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اور اس سجدے میں جو تسبیح پڑھتا انا اسماء سریر القلم فی ظلمت وانا فی ظلمت اللہ شاہ, جب لوح پر جب قلم چلتی اس قلم کے چلنے کی آواز اور اس سورج کی تسبیحوں کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. آپ تو چاند سے میرے جو باتیں کرتے ہیں آپ اس سے حیران ہو رہے ہیں. اس لیے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کا ترجمہ فرمایا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. حضور پنگوڑے میں انگلی اٹھاتے جدھر انگلی جاتی چاند ادھر چلا جاتا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ارے ہم بھی بچے تھے, جب ہم اور آپ بچے تھے ہمارے کھلونے کس طرح کے ہوتے تھے؟ مٹی کے برتن بنا کر, ہاں جی, اس سے کھیلا کرتے تھے, مٹی گوند کر وہ کھلونے بنا کر, ہاں جی, دریاؤں کے کناروں یا نہروں کے کنارے ریت میں بیٹھ کر پاؤں دبا کر گراؤنڈیں بنا کر ہم اس سے کھیلا کرتے تھے. اس لیے کہ جیسے ہم ہیں ہمارے کھلونے بھی ایسے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں, ان کا کھلونا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے نور کو حضور کا کھلونا بنایا. تو رب تعالیٰ کا اگر کھلونا اس نے بنانا ہوتا تو وہ دنیا کی چیزیں, یہ میں اور آپ اور یہ پہاڑ پتھر, یہ سمندر اور دریا, یہ درخت, ان کو رب تعالیٰ نے اپنا کھلونا بنانا تھا. رب فرماتا ہے کہ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذنا من لدنا, ہم ان لہو و لعب کو اپنا کھلونا نہ بناتے. اگر ہم کھلونا بناتے تو ہم اپنی صفات عالیہ کا مشاہدہ کرتے اور اس سے ہم اپنا دل بہلاتے. ہم نے یہ مقصد پیدا کیا کہ حق باطل پر غالب رہے, اس لیے ہم نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے. آگے فرمایا وہی بات کہ تم اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے اور پھر کہتے ہو کہ یہ کسی کو زندہ کریں گے؟ جن کو تم نے بنایا وہ کس کو زندہ کریں گے؟ امت تخذوا آلہتا من الارض, کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے خدا بنا لیے؟ ہم ینشرون, کیا وہ پیدا بھی کریں گے کسی کو؟ آج جو تین باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, پھر وہ مخلوق جو ہے اس کو رزق دیا. تو کافر لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ بھی ہمارے بت بھی خالق ہیں, یہ پیدا کرنے والے ہیں, یہ رزق دینے والے ہیں. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا, اس کا تو چلو جو ہے ہم مانتے تو نہیں, لیکن تیسری بات جو ہے کہ مرے ہوئے کو رب پیدا فرمائے گا نا, تو ان کو کہو کہ یہ مرے ہوئے کو پیدا کریں. تو بت مرے ہوئے کو تو پیدا نہیں کر سکتے نا, پچھلا تو جھوٹ ان کا چھپ سکتا ہے وہ نہ مانے تو, لیکن ان کو کہو کہ مرے ہوئے کو زندہ کریں یہ نہیں کر سکتے. تو رب فرماتا ہے کہ تم ان کو خدا بناتے ہو, کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ پیدا کریں گے, یہ دوبارہ ان کو ان کے اندر روح ڈال کر ان کو زندہ کریں گے؟ یہ نہیں کریں گے. آگے آیت فرمائی جو رب کی وحدانیت پر بہت بڑی دلیل ہے, فرمایا لو کان فیہما آلہتن, اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے, لو کان فیہما آلہتن, اللہ کے سوا اور خدا زمین اور آسمان میں ہوتے, لفسدتا, تو یہ زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے, یہ ٹوٹ جاتے بالکل. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, تو پاکی ہے اللہ کے لیے جو عرش کا مالک ہے اور وہ پاک ہے ان باتوں سے جو تم اس کی صفت میں لاتے ہو, جو تم ان کو شرک ٹھہراتے ہو اور ان کے فرشتوں کا باپ بتاتے ہو, عیسیٰ و عزیر کا باپ بتاتے ہو. فرمایا کہ یہ اللہ ان سے پاک ہے, وہ رب کا, وہ عرش کا مالک ہے, یعنی عرش کا مالک ہے, زمین کا مالک ہے, آسمان کا مالک ہے, بحر بر کا مالک ہے, ہاں جی, خشک اور تر کا مالک ہے, جن و انس کا مالک ہے, فرشتوں کا مالک ہے, پوری مخلوق کا مالک اور خالق ہے, تم اس کو جو ہے تم بتاتے ہو کہ یہ باپ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کا، فرمایا اللہ اس سے پاک ہے، اور لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ ایسی ذات ہے کہ وہ جو بھی کرے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا، وهم یسألون مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، رب جو کرے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. مثال کے طور حضرت میمون بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے انہوں نے یہ روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب اگر تو چاہے تو تیری اطاعت کی جائے، یعنی تیری مشیت اگر ہو کہ ساری مخلوق میری عبادت کرے تو ساری مخلوق تیری عبادت کرے گی، کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر تو چاہے کہ مخلوق تیری نافرمانی کرے تو تیری قدرت سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، ساری مخلوق تیری نافرمانی کرے گی، لیکن اے اللہ تو یہ پسند فرماتا ہے کہ لوگ تیری عبادت کریں. ان موسیٰ علیہ السلام کا سوال، آپ توجہ میرے طرح، یہ بڑا اچھی بات میں کر رہا ہوں کہ اے اللہ اگر تو چاہے کہ ساری مخلوق تیری عبادت کرے تو ساری مخلوق تیری عبادت کرے گی، کوئی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو اس سے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر تو چاہے کہ ساری مخلوق تیری نافرمانی کرے تو کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا، سارے نافرمانی کریں گے کیونکہ تیری مشیت جو ہے اس سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، لیکن اے اللہ تو یہ پسند فرماتا ہے کہ تیری اطاعت کی جائے. جب یہ تو پسند فرماتا ہے کہ ساری تیری اطاعت کریں تیری، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو میں کرتا ہوں مجھ سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ پوچھے کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، میں نے جو پیدا کیا نا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرانا ہے، آپ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ میں نے یہ کھیل کیوں ایسا ہے کہ جب میں چاہتا پسند کرتا ہوں کہ سارے میری اطاعت کریں کیونکہ اس کے باوجود لوگ جو ہے میری نافرمانی کرتے ہیں، یہ میری قدرت سے باہر تو نہیں ہے نا، لیکن آپ مجھ سے یہ بات نہیں پوچھ سکتے. لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے کسی کو حق نہیں. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام آئے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور جن کو 100 سال اللہ نے موت دی اور 100 سال کے بعد سوئے رہے، 100 سال کے بعد پھر اٹھے، ایسے اللہ کے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ان کی شان بھی بڑی بلند ہے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، تو رب تعالی نے بھی موجم کبیر میں حدیث آتی کہ رب نے یہی جواب دیا کہ میں وہ ذات ہوں جس سے کوئی آدمی کوئی پوچھ نہیں سکتا، یعنی میں کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوں. جو ضابطے کا پابند ہو، جو اقوال اور افعال کا محاسبہ جس سے کیا جائے، وہ رب ہی نہیں ہو سکتا. میں اس سے پاک ہوں، میری شان کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یخلق ما یشاء، اللہ وہ ذات ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ پیدا کرے، کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں پیدا کی اور وہ کیوں پیدا کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، وہ طور پر گئے اور کہا اے اللہ آج میں گھر میں بیٹھا تھا، میں نے چھپکلی دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تو نے اس کو کیوں پیدا کیا، یعنی چھپکلی کی کیا ضرورت تھی، تو نے اس کو کیوں پیدا کیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے چھپکلی نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ موسیٰ کی کیا ضرورت تھی، تو نے اس کو کیوں پیدا کیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، یہ اللہ بڑا عظیم ذات ہے، وہ جس کو چاہے پیدا کرے. اب دیکھو نا اس نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے. ہاں جی، کوئی ایسی مخلوق ہے جس کو غلیظ ترین قرار دے دیا گیا، کسی کو پلید ترین قرار دے دیا گیا، کسی کو پاک ترین قرار دے دیا گیا، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ اس سے پوچھے کہ اس کو کیوں پیدا کیا، اس کو کیوں پیدا کیا، یا خلق ما یشاء، جس کو مرضی پیدا کرے. پھر آگے فرمایا انسانوں میں یہب لمن یشاء اناثا، پھر اس کی ذات کو دیکھو کہ کئی فیملیاں، کئی ماں باپ ایسے ہیں جن کو صرف اور صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، ہاں جی، ان کو بیٹیاں دیتا، ہزاروں علاج کرائیں، دعائیں کرائیں، وظیفے پڑھیں، بزرگوں کے پاس جائیں، اگر ان کی قسمت میں بیٹی نہیں رب نے لکھی تو فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، ان کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. ہاں جس طرح سیدنا لوط علیہ السلام کو، اللہ کے نبی ہیں، صرف دو بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹیاں دی. اور فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اور اگر وہ چاہے تو صرف بیٹے ہی بیٹے دے، اگر وہ چاہے تو صرف بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹی دے ہی نہیں. اس کی مثال بھی موجود ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیے، اللہ کا نبی ہے صرف بیٹے ہیں، کچھ ہیں اللہ کے نبی ہیں صرف بیٹیاں ہیں، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانم و اناثا، اور اگر چاہے تو مکس اپ کر دے، بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو چار صاحبزادیاں عطا فرمائیں اور اختلاف روایات کے ساتھ تین یا چار صاحبزادے عطا فرمائیں، تو بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی دے. اب اس کی شان ہے ویجعل من یشاء وکیما، اور اگر چاہے تو اس کو بانج پیدا فرما دے کہ اولاد ہو ہی نہ کسی کی، اولاد ہو ہی نہیں سکتی کسی. ایسے بھی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارا، حضرت سارا بانج تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ وہ بانج تھی، لیکن پھر اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ تعالی نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. تو میں اگر چاہے تو اپنی مخلوق میں سے ان کو بانج پیدا فرما دے، اولاد ہو ہی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتا ہے انہو علیم قدیر، وہ علیم ہے، اس کو پتا ہے کس کو کیا دینا. انہو علیم، وہ علیم ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کو بیٹی دینی ہے، کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو مکس اولاد دینی، کس کو بانج رکھنا ہے، وہ علم رکھتا ہے. اور پھر وہ قدیر ہے، کوئی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، وہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے دے، کوئی زور اس پر نہیں دے سکتا. ہاں جی، کوئی زبردستی اسے لے لے کہ تو کیوں نہیں دیتا، مجھے اولاد دے، مجھے یہ چیز دے. فرمایا وہ قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کو جس کو چاہے اس کو دیتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالی جل شانہ جو ہے وہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو بادشاہ بنائے، کسی کو فقیر بنائے، ہاں جی، اور کسی کو صحت دے، کسی کو بیمار رکھے، کسی کو مال و دولت دے، کسی کو فقر و فاقہ دے، کسی کو پیدا کر دے، کسی کو مار دے. یہ ساری اس کی شانیں ہیں، یہ ساری اس کی شانیں. لا یسأل عما یفعل، وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کیوں کرتا ہے. اما یفعل، جو کرتا ہے کوئی پوچھتا نہیں، وہ ہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. ایک بات ہم نے یہ جو ذکر کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر زمینوں اور آسمانوں میں دو خدا ہوتے تو فساد مچ جاتا، یہ سب ٹوٹ جاتے. موٹی بات ہے، اگر دو آدمیوں کا بزنس ہو تو وہ تباہ ہو جاتا ہے نا. اس لیے کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ دوسرے کو نکالو اور خود مالک بنو، اس کے بچانے کے لیے. ہاں جی، تو اسی طرح اگر آسمان اور زمین کے دو خدا ہوتے تو یہ بھی ٹوٹ جاتے. موٹی بات، علامہ روح البیان نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک داریا جو رب کا منکر ہے، وہ ایک بڑھیا کے پاس چلا گیا جو چرخہ کات رہی تھی. اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے تو رب کو مانتی ہے. اس نے کہا ہاں. کتنے خدا؟ ان کا ایک. ان کا خدا ہے؟ کہتی ہاں خدا ہے. دلیل؟ اس نے کہا میرا چرخہ. کتنے خدا ہیں؟ ایک. دلیل؟ اس نے کہا میرا چرخہ. ہاں جی، کبھی کبھی یہ سادے آدمی بڑے اچھے جواب دیتے ہیں. ہاں جی، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، تو یہ جو ہے نا یہ پاک پتن شریف میں بہشتی دروازہ ہے نا, اس پر بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہ کہاں ہے, آپ بتائیے کہاں ہے؟ اسلام آباد. تو کہتا اس کا دروازہ کہاں ہے, لاہور میں یا اسلام آباد میں؟ کہتے اسلام آباد میں. پھر کہتا وائٹ ہاؤس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی امریکہ میں ہے, واشنگٹن میں. اس کا دروازہ کہاں ہے؟ اس کا بھی دروازہ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہے. تو اس طرح چند مثالیں دی, کہا کہ فلاں مکان کہاں ہے, بڑی مشہور جگہ بتائی اس نے, اس کا دروازہ بھی وہاں ہے. تو کہا بھائی جہاں مکان ہوگا اس کا دروازہ وہیں ہوگا نا یا کسی اور شہر میں ہوگا؟ تو کہتا ہے جنت کہاں ہے؟ سات آسمانوں کے اوپر. تو کہتے دروازہ وہاں ہوگا یا پاک پتن میں ہو جائے گا؟ سادہ لو آدمیوں کو جو نا دماغ کو خراب. ایک بوڑھا اٹھا کانپتے کانپتے ہاتھ پیر, علماء کی باتیں سننے والا تھا, سنتا رہا. کام کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے ایک مسئلہ تو بتائیے, ہم نے ایک حدیث بچپن سے سنی ہے الجنت و تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماؤں کے ماں کے پیروں کے نیچے ہے. یہ حدیث غلط ہے یا صحیح ہے؟ اب وہ کیسے غلط کہے اس کو؟ الجنت و تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو فرمائی حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ حدیث تو صحیح ہے. تو کہتے ہیں پھر دروازہ جو ہے وہ جنت سات آسمانوں سے اوپر ہونا چاہیے, ماں کے قدموں میں جنت کیسے آ گئی؟ تو کبھی کبھی نا یہ بات جو ہے نا, جو بزرگ سادے آدمی ہوتے ہیں نا, تو اس بڑھیا نے کہا میرا چرکا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھ میں اس چرخا جو ہے اگر یہ پڑا رہے, میں اس کو نہ چلاؤں تو چرخا نہیں چلتا. تو جب میرے نہ چلانے سے یا کسی کے نہ چلانے سے یہ چرخا نہیں چلتا, تو یہ سورج جو ہر روز یہاں سے نکلتا اتنا بڑا ادھر جاتا ہے, چاند جو ادھر سے نکلتا ادھر جاتا ہے, یہ ستارے سارے جو ثوابت اور سیارے یہ سارے گھومتے ہیں, اور آسمان کا نظام یہ دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے, اپنے ٹائم پر سارے دن اور رات ہوتے ہیں, یہ سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے, موت ہوت ہو رہی ہے, نئے بندے پیدا ہو رہے ہیں, پرانے مر رہے ہیں. تیرا کیا خیال ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا چرخا بغیر چلایا کہ نہیں چلتا تو اتنا بڑا نظام کیسے چل گیا؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب وہ کہتا ہے کہ پھر ایک خدا کو کیسے تو کہتی ہے؟ اس نے کہا ایک خدا کو ایسے کہا میں چرخا ایسے چلا رہی ہوں نا, اگر دوسرا کوئی ہوتا نا تو وہ دوسری طرف چلاتا. ہاں جی وہ ادھر کھینچے میں ادھر کھینچوں تو یہ تو ٹوٹ جاتا نا, فساد مچ جاتا. تو رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اگر آسمانوں اور زمینوں میں دو خدا ہوتے لفسدتا, تو دونوں یہ تباہ و برباد ہو جاتے. اور جو بات میں نے کی واقعی کہ اگر بزنس دو آدمیوں کے درمیان ہو اور ان کا اختلاف ہو جائے اور ہو جاتا ہے تو وہ بچے گا یا تباہ ہوگا؟ کہتے ہیں یار اس کو بچانے کے لیے یا تو لے لے یا مجھے دے دے, یا اس کو بیچ کر کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو دو جو ہے جب ایک سٹور کو نہیں چلا سکتے, ایک چرخے کو نہیں چلا سکتے, ایک چیز کو نہیں چلا سکتے, تو دو آسمانوں اور زمینوں میں دو خدا کیسے ہو سکتے؟ یہ تو اتنی دلیل, ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میرے پاس جو ہے میں اور بھی بہت ساری دلیلیں, انشاءاللہ اگلے درس میں میں کوشش کروں گا کہ اسی پر عقلی دلیلیں دوں کہ رب تعالی ایک ہے زیادہ نہیں. اب وقت نہیں ہے, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے درس میں مجھے یاد رہا تو اسی سے گفتگو ہوگی کہ اگر آسمانوں اور زمینوں میں دو خدا ہوں تو فساد بچے گا, اس لیے رب ایک ہے اور ہم اسے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں. یعنی جو لوگ تو مطلب لگاتے ہیں کہ ہم کئی خدا بنائے ہوئے ہیں, یہ بات غلط ہے. رب تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک من سواک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ ونفوض امورنا الى الله والله بصير بالعباد. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.